نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى آج سورة دخان آیت نمبر 38 سے لے کے ان شاء الله ہم اس سورة کو مکمل کریں گے آیت نمبر 59 تک. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں تفسیر سورة دخان آیت نمبر 38 سے 59 تک. ہم نے پہلے دخان کے بارے میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو وارننگز دی ہیں ان کے بارے میں پڑھا اور یہ بھی پڑھا کہ کس طرح سے وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے. یاد رہے کہ یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں ایمان بالآخرہ پر بھی بہت زور ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم طبع کی مثال دی اور ان سے پہلوں کی جو بہت بہت طاقتور لوگ گزرے تھے, اور یہ مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کو اگر ہم نے ہلاک کر دیا نا رسولوں کے انکار پر تو اے اہل مکہ تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے. اب یہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں, عقلی دلائل, یعنی جو عقل بھی آپ کی مانے گی وہ پروفز دیے جا رہے ہیں قیامت کے, کہ انسان خود بول اٹھے کہ واقعی قیامت کا دن ضرور آئے گا. یعنی یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ دن واقعی آنا ہے. اور اس کا پروف ایک کیا دیا گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, لاعبین, کھیلنے کے طور پہ, کھیل تماشے کے طور پر. پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے, یہ آسمان زمین اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں, چاہے وہ کوئی سانپ بچھو ہے, چاہے وہ کوئی شجر حشر ہے, چاہے ستارے ہیں, سیارے ہیں زمین پہ, اور کوئی مخلوقات ہیں, جاندار ہیں یا بے جان ہیں, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی. یعنی یوں ہی بس پیدا کر دی ہو, بس کوئی مقصد نہیں ہے, ایسے ہی بس دل کرا تو پیدا کر دی, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہر چیز کوئی مقصد رکھتی ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں, کوئی بھی چیز. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. دوسری پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں, زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اس سب میں میں بھی شامل ہوں یا نہیں. میں بھی تو ہوں, انسان بھی ہے. اس کا مطلب ہے انسان تجھے بھی کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کھیل تماشے طور پر کیا پیدا کرنے کا مطلب بھی ہے, یعنی ایسے ہی کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو, بس وہ آئے دنیا کے اندر, پیدا ہوا ہے, بڑا ہو گیا, شادی بیاہ ہو گئے, بچے پیدا ہو گئے, وہ ختم ہو گیا, مٹی ہو گیا, ختم, کہانی ختم. بڑے آئے اور بڑے چلے گئے, ان پیدا ہوئے, اپنی اپنا کورس آف لائف گزارا اور دنیا سے رخصت ہو گئے, بس ختم ہو گئی کہانی ان کی. نہیں نہیں نہیں, یہ تو پھر ایسے ہی ہوتا کہ یہ تو ایک کھیل ہی ہوتا کہ بنانے والے نے کھیل کھیلا اور پھر بساط لپیٹ کے رکھ دی. ایسا نہیں ہے. اس سب کا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے پیچھے جو مقصدیت رکھتی ہے, مقصد ہے, کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مومنون میں فرمایا, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا, کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دن آئے گا جب اس سب کا حساب کتاب ہوگا. یہ چیز اس کو یہ بات پروف کرتی ہے, ورنہ تو یہ کھیل تماشا ہی ہوتا نا. فرمایا تمہیں بیکار پیدا کیا, تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا. اور کیا مقصد ہے, کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ما خلقناہما الا بالحق, ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو الا بالحق مگر حق کے طور پر, سچائی پہ بیسڈ پیدا کیا. یعنی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہے, سچائی ہے, مقصد ہے. اب وہ مقصد انسان کو پتہ چلتا ہے جب وہ غور و فکر کرتا ہے. سورہ آل عمران میں ہے نا, اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی ایک صفت جو بیان فرمائی ہے, فرمایا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ اللہ کی یہ کائنات اس کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں ربنا ما خلقتا ھذا باطلا, اللہ تو نے یہ سب ایسے ہی بے مقصد نہیں پیدا کر دیا. جب وہ غور و فکر کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اگر کوئی مقصد ہے تو کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ سب آزمائش کے لیے ہے کہ آزمایا جائے, اس کے بعد نیکوں کو ان کی نیکی اور بدوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائے. سمجھا گئی بات؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام قائم فرمایا. کبھی ہم نے بھی آسمان زمین کو دیکھ کے یہ ایسا سوچا؟ ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں, سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچا کہ یہ با مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن آئے جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے, ایک دن آئے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نیکوں کو ان کی جزا دی جائے اور بدوں کو ان کی سزا دی جائے. کسی حساب کتاب کے دن کے لیے, کسی نتیجے کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے. تو یہ چیز ہمیں ہمارے ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ ہم یہ یہ سب کارخانہ دیکھ کر اور یہ سوچیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بالحق, مگر اس کا مقصد صرف اور صرف حق ہے. اور یہ بھی مانا اس کا بنتا ہے کہ حق کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی توحید سب سے بڑا حق ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا فرمایا. ہم پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا یہ سب کچھ, کیا ہم اس مقصد کے مطابق جی رہے ہیں؟ کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں, یا ہم نے مقصد بس کھیل تماشا ہی سمجھ لیا؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو بھی ایک کھیل تماشا بنایا ہوا, اور یہ اپنی جو دنیا میں آنا ہے اس کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا کہ بس ایسے ہی آ گئے اور ایسے ہی چلے جانا. اور ہمارے بیک آف مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے, جب ساری کائنات اس مقصد کے پیچھے چل رہی ہے تو کیا میں بھی چل رہی ہوں؟ اے, ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو مزہ کرو بس, اور وہی ہم کر رہے ہیں. کھا پی کے سیر و تفریح کر لی, زندگی گزر رہی ہے. پہلے کمایا, پھر اسے کھایا پیا, ویکیشن کی, اور اس کے بعد پھر کمانے میں لگ گئے, پھر جوڑا اور پھر یہی کام کیا. ہمارے نزدیک زندگی یہ ہے, اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں یہ زندگی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا, اس کے لیے یہ زمین بنائی, اس کے لیے اس کے درمیان کی چیزیں بنائی. اب تم سوچتے ہو کہ اتنا سارا سامان بنا کے پھر اس کے بعد کوئی پوچھ ووچھ نہیں ہونی, ایسے ہی تم نے مٹی ہو جانا ہے, ایسے ہی کسی دن آئے اور کسی دن چلے جانا ہے. یہ بس ایک نظام ہے اور یہ ایسے چلتا رہنا ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہیپ ہیزرڈ ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, بس ایسے ہی ہوا اور چل ختم ہو گیا. نہیں, کوئی ہے جس نے بنایا ہے کوئی ہے جو ایک دن لپیٹ دے گا اور کوئی ہے جو ایک دن اس کا سوال کرے گا اس سب چیزوں کا. چھوٹی سی چیز بھی آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بعد حساب لیتے ہیں. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کے جو بھی نیچے کام کرنے والے ہیں آپ ان سے حساب کتاب لیتے ہیں. اتنی بڑی اللہ نے تخلیق کی اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, لیکن کتنی دیر ہمیں یہ تخلیق کا مقصد یاد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں ہیں, اس مقصد کو جانتے ہی نہیں ہیں. جو جان بھی گئے وہ بھی بھولے رہتے ہیں, وہ بھی غافل رہتے ہیں. جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے, ان کی بھی توجہ نہیں رہتی. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ایک دن ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ, ورنہ تو یہ کھیل ہی ہوتا نا پھر. اگر کچھ بھی نہیں ہونا تو یہ کھیل ہی ہوتا. دنیا میں آ رہے ہیں لوگ جی, کوئی نیکی کر رہا ہے وہ حلال کمانے کے لیے, کتنے کوششیں کرتا ہے, کتنی محنتیں کرتا ہے, اور پھر بھی اتنا صرف اس کو پورا پڑتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لے, اس کے علاوہ اس کی کوئی بچت نہیں ہے. دوسرا حرام کے اندر جاتا ہے اور عیش کر رہا ہے. سوچتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی فرعون ہے جس نے بچے ذبح کر دیے, جس نے ظلم کی انتہا کر دی, اور اس کے بعد اس کو ایک موت آئی, پانی میں ڈوبا اور چلا گیا. تو یہ کیا وہ ان لاکھوں بچوں کا بدلہ ہو گیا کہ اس کو ایک موت آئی؟ ان لاکھوں اور بچوں کا کیا قصور جن کو اس نے ذبح کرایا؟ آپ دیکھتے ہیں پیغمبر, انہوں نے اپنی دن رات ایک کر دی ہے, اتنی محنت کی لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. بعض نبیوں کو تو قتل کر دیا گیا, ان کا کیا قصور؟ کیا ان کو کچھ نہیں ملنا چاہیے؟ ان کی محنتوں کا کوئی ثمر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی دن نہیں ہونا چاہیے جب ان کو جزا ملے, جب ان کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے؟ عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں ایک دن ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ظلم کرتے ہیں, بربریت کرتے ہیں, پھر عدالتوں میں جاتے ہیں اور ثبوت کافی نہ ہونے کی وجہ سے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. جی ثبوت ہی نہیں تھے, کئی مقدمے عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, فیصلے ہی نہیں ہوتے. کہاں ہوں گے یہ فیصلے؟ اس کو کون پکڑے گا, اس قاتل کو جس کے خلاف انف ثبوت ہی نہیں تھا؟ وہ دیکھو ظلم کر کے بھی دندناتا پھرتا ہے, اور کئی کیسز, بے شمار کیسز عدالتوں تک جاتے ہی نہیں ہیں. خاندانوں میں کسی نے یتیم کا مال کھڑپ کر دیا, کسی نے کسی ایک گھر میں فساد کرا دیا, طلاق دلا دی, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا, کسی نے غیرت کے نام پہ کسی مظلوم کو قتل کر دیا, کسی نے کسی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کر دی, اور ساری زندگی کسی کو خبر بھی نہیں لگی. کسی نے دوسرے کو قید کر رکھا, وہ وہیں مر گیا, اس کو وہیں دفن کر دیا, کسی کو پتا بھی نہیں ہے. کبھی آپ میس گریوز کی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ملی ہیں, کبھی آپ اور ایسی خبریں سنتے ہیں. آج کے وقت میں ایسی خبریں سنتے ہیں کہ کتنے دن نیند نہیں آتی. آپ سیریا میں دیکھ لیں, آپ اور کشمیر میں دیکھ لیں, آپ اور اتنی جگہوں پہ دیکھ لیں جو ظلم ہو رہا ہے, کون ان کا پرسانے حال ہے؟ کون ان کا پوچھنے والا ہے؟ کیا ان کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا ان بچوں, ان معصوم بچوں اور بچیوں کے لیے کوئی نہیں ہے جو ان کی آہ سنتا ہو؟ دنیا میں بعض دفعہ سزائیں تھوڑی بہت کسی کو مل جاتی ہیں, کوئی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ انف نہیں ہے. جو ظلم کوئی کرتا ہے وہ انف نہیں ہے اس کا بدلہ. تو کیا بدلے کا دن نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے ایسے مجرم ہیں کہ مثلاً ایک بندے نے کچھ بچیوں کو اغوا کیا, ان سے زیادتی کی, ان کو ٹارچر کیا, اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا, اس مجرم کو ایک پھانسی کی سزا ہوتی ہے, اور اس نے 10 بچیوں کے ساتھ ایسا کام کیا. ایک پھانسی کی سزا, کیا ایک بچی کے قتل کی سزا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی سزا ہے یا اس کے اوپر ٹارچر کی سزا ہے یا اس کے اغوا کرنے کی سزا ہے, اور پھر باقی بچیاں کہاں گئی؟ یعنی آپ اپنے سامنے یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا, آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور مجرم یا تو چھوٹ جاتے ہیں یا عدالتوں کو چکمہ دے کے, ظاہر ہے کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو پھر, یا پھر عدالت کسی کی جگہ دوسرے کو پکڑ لیتی ہے, یا بعض دفعہ مقدمے چلتے رہتے ہیں اور سزائیں نہیں ہوتی. تو کسی نے مجھے کہا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور دنیا میں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پوچھنے والا ہے جو بہت بڑا ہے, اور جس دن وہ پوچھے گا اس دن تمام مظلوموں کو انصاف دلا کے رہے گا, حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو بھی مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دلائے گا. یہاں پہ مظلوم روتے رہ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کوئی فریاد رسا نہیں, کوئی ان کے آنسو پہنچنے والا نہیں ہوتا, سال ہا سال گزر جاتے ہیں کوئی انصاف نہیں ملتا. کیا آپ کا دل نہیں کہتا کہ انصاف ہونا چاہیے ایک دن؟ لوگ جادو ٹونے کر کے لوگوں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں, ان کا تو کسی عدالت میں بھی نہیں پیشی ہوتی. لوگ حسد سے اور کینوں کی وجہ سے کیا کیا قدم اٹھاتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دیتے ہیں, کیا ان کا کوئی حساب نہیں ہونا چاہیے؟ گھروں کے اندر, چار دیواریوں کے اندر کمزور عورتوں پہ یا بچوں پہ کوئی کیا تشدد کرتا ہے, کیسا ٹارچر کرتا ہے کہ دوسرے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, کیا اس کی کوئی فریاد رسی نہیں ہونی چاہیے؟ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی, کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایک بچے کو اغوا کرتا ہے اور اس کو ایک فقیر بنا دیتا ہے ہاتھ پیر توڑ کے, ساری زندگی ماں باپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, کیا ان ماں باپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں, آپ کا دل کہے گا کہ ہاں ہونا چاہیے, ورنہ یہ سب بیکار ہے, ورنہ یہ سب ایک کھیل ہی ہے. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پاور ہے وہ جو مرضی کرتا رہے, پھر تو سب ایک اندھیر نگری ہے. پھر یہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں کا کوئی خدا نہ ہو, لیکن اس جگہ نہیں ہو سکتا جس میں ایک خدا ہے جو منصف ہے, جو عادل ہے, جو حق ہے, اور جو سننے والا ہے, اور جو دیکھنے والا ہے, اور جو باخبر ہے. یہی اس بات کی بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ اللہ ہے, اسی وجہ سے قیامت قائم ہوگی, انصاف ہوگا. کوئی مظلوم اس دنیا میں یہ نہ سوچے میں بے یار و مددگار ہوں, اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آنے والا ہے جب اس کو بھی انصاف ملے گا, اس کو دنیا میں کچھ نہیں سمجھا جاتا نا. جب معصوم بچوں کے اوپر کہیں ظلم ہوتا ہے وہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے, ان کی آواز دبا دی جاتی ہے, وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, وہ اندر ہی اندر گھٹ جاتے ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں وہ کسی کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ایسوں کے لیے اللہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ایک دن آنا ہے جب وہ رب ظالم کو پکڑے گا اور مظلوم کے اس کی دادرسی کی جائے گی. اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں چھوڑ رکھا اس دنیا کو کہ جو چیز چاہے کرے, सब जो मर्जी करते रहे। नहीं, वो समेट देगा बसात को, फिर देखना कैसा इंसाफ होता। तो अक्सर लोगों को ये बात समझ नहीं आती, उनको इल्म ही नहीं है और वो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, वाकई ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। बेईमानी, चोर बाजारी, दूसरों के साथ ज्यादती, हक मारना, दूसरों से को हर्ट करना, अपनी जात से, अपने अमल से, अपने हाथ से, और ये सोचना कि कुछ नहीं होगा क्योंकि सब कर रहे हैं तो चलता है। नहीं चलेगा, ये ज्यादा देर नहीं चलना। तब क्या करोगे जब अल्लाह की अदालत में खड़े होगे और एक एक कलमे का और एक एक एक्शन का और एक एक नजर के उठने का हिसाब होगा। हम सोचते हो ये सारी बातें यही दब जानी है, और जैसे यहां पे दुनिया में पर्दे पड़े हुए हैं, किसी को नहीं पता चलता, तो वहां पे भी नहीं पता चलेगा, अल्लाह को भी नहीं पता चला। ये आयत ऐसी है कि जो किसी के साथ भी ज्यादती करने वाला है उसकी भी आंखें खोलने वाली है। आंखें खोल लो, अल्लाह ने ऐसे नहीं बना दिया वा तो तुम जो मर्जियां करते रहो। याद रखना, ये हक के साथ बना। इन्ना यौमल फसली मीकातुहुम अजमाईन, बेशक फैसले का दिन उनकी मियाद है सबकी, वो है मुकर्रर वक्त, वरना तो अल्लाह ताला यहीं पे फैसले चुका देता, लेकिन अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ और वो वक्त आके रहेगा। हमें लगता है कि नहीं, सदियां गुजर गई, पता नहीं आनी भी है क्यामत के नहीं आनी। अब मीकात है, मियाद है, जो एक फिक्स टाइम है उसका, वो उस वक्त आएगी। अभी ये कहते ना, उठा के दिखाओ हमारे बाप दादों को अगर तुम सच्चे हो तो। पहले हमने पढ़ा ना आयत 36 में, फातु भी आबाई ना इनकुन तुम सादिकीन। तो वो असल में दुनिया में क्यों नहीं वो जिंदा होकर खड़े हो जाते, इसलिए कि ये अभी मीकात नहीं है, ये अभी मुकर्रर वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो वो फैसले का दिन होगा। उस दिन सब की ने ये मास्क चढ़ाए हुए ना हमने दुनिया में, हम मास्क चढ़ा के फिरते हैं कि हमसे ज्यादा शरीफ कोई नहीं, हमसे ज्यादा नेक कोई नहीं, हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, हमसे ज्यादा पारसा कोई नहीं, और लोगों को धोखा देते हैं। ये मास्क उतर जाएंगे, ये नेकी के, शराफत के, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो लोगों को धोखा दिए हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, लोग उनके फैन हैं, लोग उनके पीछे पागल हो रहे हैं। सब मास्क उस दिन उतर जाने हैं। अल्लाह ने ये नहीं देखना किसके फैन कितने हैं, अल्लाह ने ये नहीं देखना कि हाँ इसके पीछे फॉलोइंग कितनी है, अल्लाह ने देखना तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है। ये फैसले हो जाएंगे, जालिम कौन है और कौन मजलूम है। कभी कभी ऐसा होता है दुनिया में लोग किसी पे बोहतान लगा देते हैं, बोहतान लगा देते हैं, और वो जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर बोहतान लगाते हैं। अब जो मजलूम है उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी अपनी मजलूमियत को साबित करने का, तो वो क्या करे। एक दिन तो होना चाहिए ना फैसले का, वो फैसले का दिन फिक्स्ड है, अल्लाह ने फिक्स किया हुआ। ये दिन वो होगा जब कुफर में और ईमान के दरमियान फैसला हो जाएगा, जब हक और बातिल के दरमियान फैसला हो जाएगा, जब जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान फैसला हो जाएगा। यानी फैसले का दिन बंदा सोचता है ना, क्या क्या फैसले होंगे, यानी ये फैसले होंगे कौन कौन हक पे था, कौन बातिल पे। दुनिया में तो सारे ही कह रहे हैं हम हक पे, जिससे पूछो आप, एक मुशरिक से पूछो वो कहता है हम भी सच्चे हैं, हमारा दीन बिल्कुल ठीक है, हमसे ज्यादा तो कोई हक पे है ही नहीं, आप सारे गलत हो। कौन फैसला करेगा। आज देखें कितने झगड़े हैं, हर कोई कहता है मैं ही सही हूं, कौन फैसले करेगा। आज जालिम भी कहता है कि मेरा तो ये एक्सक्यूज है, चोर भी कहता है मैंने चोरी की, असल में मेरा तो ये मसला था, कौन फैसला करेगा। बुराई और भलाई, कौन बुराई पे था और कौन भलाई वाला है, उस पे इसमें कौन फैसले करेगा। जो इंसान के अंदर शकुक व शुभात उठते हैं, कौन फैसला करेगा ये क्या शक क्या है और हकीकत क्या है। تو اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا، نیک اور بد کو الگ الگ کر دے گا. ممتاز الیوم ایوہ المجرمون، اللہ تعالیٰ فرما دے گا الگ ہو جاؤ اب مجرموں، نیک اور بد الگ الگ کر دے گا. یہ ہے فیصلہ. جب فیصلے چکا دیے جائیں گے کیا حال ہوگا اس دن ہمارا، ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اس دن فیصلے تو حق پہ ہونے ہیں، ووٹوں پہ فیصلے نہیں ہونے کہ کس کو ووٹ زیادہ ملے. میرے ووٹ زیادہ ہیں کہ آپ کے؟ میری فیور میں ہیں لوگ کہ آپ کی؟ کون کس کو اچھا سمجھتا ہے؟ اس پہ نہیں فیصلے ہونے، حق پہ فیصلے ہوں گے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کام نہ آئے گا کسی حمایتی کو، کسی کی حمایت کچھ بھی. دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ میرے پیچھے بڑا جتھا ہے، میرے جو دوست ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہیں، میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، اس کا ہسبینڈ اتنے عہدے پہ لگا ہوا ہے، کل کو کوئی چیز کی ضرورت ہوئی ایک کال کروں گی تو وہ کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ میں پھنس گئی تو کوئی بات نہیں، ان کو بلاؤں گی وہ تو فوراً آ جائیں گے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. حمایتی یہاں پہ صرف دوست کے لیے نہیں ہے، حمایتی یعنی حمایتی کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور تعلق کے، کوئی کولیگ ہے، کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کے ساتھ بہت آپ کی حمایت کرتا ہو، بہت آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ولی ہے نا حمایتی. تو اکثر انسان کو یہ بہت زوم ہوتا ہے کہ میرے دوست بڑے پاورفل لوگ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی جو دوستیاں ہیں اکثریت ان میں سے، ناٹ آل لیکن اکثریت ان میں سے، لوگ دیکھ کے دوستی کرتے ہیں کہ کہاں پہ دوستی کروں تو یہاں پہ مجھے فائدہ پہنچے گا، کہ کل کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. کانٹیکٹس بنا کے رکھو، جی ہاں کانٹیکٹ بنا کے رکھو، کل کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی کام پڑ سکتا ہے، اس لیے دوستیاں کرتے ہیں اکثریت. پھر اس کے بعد ان کو بڑا مان ہوتا ہے، جی میری دوستی فلاں کے ساتھ ہے، مجلسوں میں بھی بتاتے ہیں فلاں ہمارا دوست ہے، میں تو اس کے گھر بہت آنا جانا میرا رہتا ہے. ایک وہ اس میں پرائیڈ محسوس کرتا ہے نا اپنی دوستی میں، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی مجھے ضرورت پڑی ایک آواز دوں گا اور میرا دوست یا میرا حمایتی میرا رشتہ دار وہ حاضر ہو جائے گا، مجھے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کون پکڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ذہن سے نکال کے آنا کہ میری دوستیاں بڑے پاورفل لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے رشتے دار بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ اس دن کوئی تعلق کام نہیں آئے گا. یہ تعلقات دنیا کی حد تک تو ضرور ہیں کہ آج کھڑے ہو کے لوگ دوسروں کی حمایت کے اندر باتیں کرتے ہیں، یہ وہ میرے میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ یہ ہے، چاہے وہ حق پہ ہے نہ حق ہے، لیکن چونکہ میری رشتہ دار ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا خامن ہے، میری دوست ہے، اس لیے جو ہے میں اس کی حمایت کے اندر ہمیشہ بولتی ہوں، مجھے اس کی کوئی بات غلط لگتی نہیں ہے. کتنی مائیں ہیں اپنے بچوں کے غلط کو بھی کہتی ہیں صحیح ہے میرا بچہ، وہ ان کا بچہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. کتنے ہیں لوگ جو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی کا تو کوئی قصور ہی نہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، اگر میری بہن ایک طرف ہے تو میں کہوں گی میری بہن حق پہ ہے، کیونکہ وہ میری بہن ہے اس لیے وہ حق پہ ہی ہے، اب اس کی حمایت کے اندر میں کھڑی ہو جاؤں. دوست کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہار بھلے برے اس کے اوپر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کہیں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، یہ لوگ آ کے تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ لوگ تمہاری حمایت میں بولیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ نہیں نہیں یہ تو ایسی نہیں تھی. کہیں اس زوم میں نہ رہنا، یہ غلط فہمی دنیا میں ہی نکال کے آنا، وہاں پہ کوئی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، دیکھے گا بھی تو نہیں کھڑا ہوگا، پتا ہوگا کہ یہ مصیبت میں ہے تب بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ جو حمایتی ہیں نا یہ دنیا میں ہی حمایتی ہیں، یہ آخرت میں حمایتی نہیں ہوں گے. کوئی نہ کسی کے کام آئے گا، ولا ہم ینصرون، نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کوئی باہر سے بھی اور کوئی باہر کی مدد بھی نہیں آنی، کہ کوئی چلو ورنہ کوئی نہیں بھی آپ کو جانتا ہوتا, بعض دفعہ رحم کھا کے ہی کوئی دوسرے کی مدد کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, نہیں بھی میری جان پہچان کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس وقت مصیبت میں ہے چلو اس کی مصیبت دور کر دوں. نہیں, ایسا بھی نہیں ہونا وہاں پہ کوئی. یعنی اس دن جو فیصلے کا دن ہے, اس دن کوئی نہ مدد کے لیے آئے گا, تم سہارا نہ سمجھنا کہ کوئی تمہارا سہارا بنے گا, کسی کو اپنا آسرا نہ سمجھنا, کسی کانٹیکٹ کے اوپر بہت بھروسہ نہ کر کے آ جانا, اکیلے رہ جاؤ گے. اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اکیلے تنہے تنہا. جو آج تمہاری حمایت میں لڑ رہے ہیں نا لوگوں سے, وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. جو آج تمہاری حمایت میں بہت زبانیں چلاتے ہیں, آستینیں چڑھاتے ہیں, وہ بھی بھاگ جائیں گے. دیکھ کے ہی بھاگ جانا ہے, وہ دن دور نہیں ہے. اس لیے کبھی اپنے جتھوں کے اوپر بہت مان نہ کرنا, اپنے خاندانوں کے اوپر, اپنی برادریوں کے اوپر, اپنے کانٹیکٹس کے اوپر. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو پراؤڈ بنا دیتی ہیں, میں بڑی چیز ہوں. وہ خود نہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی جن کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوتی ہیں, جن کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, وہ اس مان میں ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا. یہ نہ سمجھ لینا, اس دن خالی ہاتھ اکیلے, تن پہ کپڑے بھی نہ ہوں گے, پیر میں جوتے بھی نہ ہوں گے, اس حال میں تمہیں کھڑے ہونا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کے نا سارے رشتے سارے تعلق کاٹ دیے, یہ کٹ جائیں گے اس دن. صرف ایک تعلق ہے جو باقی رہے گا, جس نے وہاں تعلق جوڑا, الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ ہی رحم فرما دے, جس کے اوپر اللہ رحم فرما دے, بس وہ ہوگا کہ جس کو سہارا مل جائے گا. یعنی اگر تم نے امید رکھنی ہے نا, اگر تم نے بھروسہ کرنا ہے کسی تعلق کے اوپر, تو ایک تعلق قابل بھروسہ ہے صرف, وہ ہے اللہ کا تعلق. کہ وہ رحم فرما دے کسی پہ اس دن, تو بس وہ بچ سکتا ہے. باقی تم یہ سوچو وہ آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, نہیں نہیں اس نے, وہ نہیں مجھے کبھی چھوڑتی, فلاں وہ نہیں کبھی مجھے اس نے دغا دی, وہ بڑا وفادار ہے. نہیں, یہ پیار محبتیں جو لوگ بھی جتاتے ہیں دنیا میں آپ کو, یا جو لوگ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات والے ہیں, آپ کے ساتھ بہت نائس ہیں, وہ یہیں تک ہیں. الا من رحم اللہ, اس دن اللہ جس پر رحم فرما دے, ارادہ فرما لے اس کے اوپر رحم کرنے کا, وہ بچ سکے گا. صرف اس کی بچت ہوگی. اور اللہ کس پر رحم فرمائے گا؟ کیا سب پہ فرما دے گا؟ یہاں پہ تو ہم بڑے آرام سے کہتے نا, نہیں جی اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے, بڑا غفور الرحیم ہے, یعنی کہ سب کو اس نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا ہے, سب کو اس نے کہنا ہے سارے ہی جنت میں چلے جاؤ, کوئی بات نہیں تم نے جو کچھ بھی کیا بس سب معاف ہے, سب جاؤ. کیا یہ ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر قیامت کے اتنا دن بڑا قائم کرنے کی اور یہ سب کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اگین بات وہیں آ جاتی کہ یہ سب بے مقصد ہے, جب مجرموں نے بھی وہیں چلے جانا ہے, جب مومنوں نے بھی ایک ہی جگہ پہ چلے جانا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, ایک تم سمجھتے ہو کہ مسلموں مجرموں کے برابر کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ تم جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اور جو مجرم ہیں ان کو بھی ایک ہی جگہ پہ ڈال دیا, جی چلو سب جنت میں جاؤ, کیوں؟ اللہ بڑا رحیم ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تو پھر سب چیزوں کو پھر اگین باطل ہی کر دے گا. پھر بدکار بھی بچ جائیں گے, ظالم بھی بچ جائیں گے, نیک بھی وہی ہوں گے, ان کو ان کی نیکی کا کیا فائدہ ہوا پھر, اور برائیوں کو ان کی برائی نے کیا نقصان دیا پھر؟ یاد رکھیں ایسا نہیں ہونا. اللہ تعالی کی رحمت بھی ہوگی اس کے اوپر جو رحمت ڈیزرو کرتا ہوگا, جو واقعی دنیا میں کوشش کر کے آیا ہوگا. لیکن اب کوششوں سے تو جنت نہیں ملنے والی نا, عمل سے تو جنت نہیں ملنے والی, اللہ کی رحمت سے ملے گی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل کی بنا کے اوپر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، یعنی آپ کا تو عمل اتنا زیادہ ہے، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، مگر جس کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے، جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کر دے تو اللہ کی رحمت سے جا سکتے. یعنی اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے نیک عمل بہت زیادہ کر لی ہیں اور ان کے بلبوتے میں میں چلا جاؤں گا جنت کے اندر، تو اس کا نیک عمل وہ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حساب کتاب شروع کر دیا نعمتوں کا، تو اس کا تو سارا نیک عمل ایک نعمت کی قیمت چکانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. پوری زندگی کا نیک عمل بھی نا، ہمیں ایک آنکھ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کی ہم اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعمتوں کو لے کر آؤ، ان کی قیمت چکاؤ. انسان پوری زندگی کی نیکیاں دے دے گا تو ایک نعمت کی قیمت نہیں دے سکتا. ہم بے شمار نعمتوں میں بیٹھے ہیں، ایک جسم کی جتنی آرگنز ہیں یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کا ہی حساب دینے لگے وہ ساری نیکیاں چلی گئیں، اب کس چیز کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے؟ یعنی یہ مراد ہے، یعنی پھر تو اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ کوئی جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف انسان یہ بھی نہ سوچے پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے پھر عمل میں نے کیوں کرنا. اس لیے عمل کرنا ہے کہ تم عمل کرو گے تو وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو آواز دیتا ہے، جس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہو. اللہ اکبر. انہو هو العزیز الرحیم، بے شک وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز مانا کیا؟ ایبسلوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے، ایبسلوٹ اتھارٹی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو پوچھنے والا ہو کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا وہ کسی سے پوچھ کے کوئی کام کرتا ہو کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. نہیں، اس کے پاس مکمل اختیار ہے، اس کی اختیار کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کا اختیار ایسا ہے کہ کوئی کسی سے لیا ہوا نہیں ہے. جیسے دنیا کے اندر تو ہوتا نا کہ کوئی با اختیار بھی ہے، مثلا کوئی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بھی ہے تو اس کے پاس ایبسلوٹ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ جو مرضی کرے. وہ بھی بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، اس کو مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے وزیروں کو خوش بھی رکھنا پڑتا ہے، اپنا جو جرنیل ہے اس کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے تاکہ اپنی آرمی کو بھی اپنے ساتھ ملا کے رکھے، اپنے وزیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے رکھے. یعنی بادشاہ بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی کلی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کہ اس کو کسی کی بھی نہیں ضرورت ہے، اور وہ خود بخود ہی کھڑا ہوا ہے. اس کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ بغاوت ہی نہ کر دیں کہیں میرے خلاف، میرے دربار میں سے ہی نہ کوئی لوگ کھڑے ہو کے میرے خلاف شروع ہو جائیں دشمنی کرنے. تو دنیا کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کے پاس ایبسلوٹ اتھارٹی ہو. وہ بھی خوش رکھتا ہے اپنے ارد گرد والوں کو تو اس کی بادشاہت چلتی ہے. اور جو ہمارے جمہوریت وغیرہ یہ جو اتنا بولتے ہیں، یہ تو بالکل ہی بے ساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنی سیٹیں اس کے ساتھ ہیں تو وہ بن گیا، کتنی کس کے ساتھ ہوں گی وہ بن جائے گا، اور کوئی اس کو چھوڑ جائے گا تو اس کی وزارت ختم ہو جائے گی. یہ تو بالکل یعنی کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے نا. اتھارٹی ایبسلوٹ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اس کو نہ کسی کو خوش کر کے رکھنا ہے کہ آئے یہ میرے فرشتے خوش رہیں ورنہ کہیں یہ مجھے چھوڑ نہ جائے، ایسی نہیں بات ہے. اس کو یہ نہیں ہے کوئی ڈر کہ یہ لوگ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں اگر میں نے ایسا قدم اٹھایا تو. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے. وہ نہ عرش کا محتاج ہے، نہ کرسی کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ رسولوں کا محتاج ہے، نہ انسانوں کی عبادت کا محتاج ہے. وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، سارا اختیار اس کے پاس ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ دیکھیں انسانوں کے اندر لمیٹیشن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے کتنا بھی بڑا بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے کر لے. وہ خود بیمار بھی ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا، اس کے گھر میں کوئی مر جائے اس کو زندہ نہیں کر سکتا. وہ مکمل اختیار نہیں رکھتا، اس کا اختیار بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو مکمل اختیار کا مالک ہو، یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اتنا ایبسلوٹ اتھارٹی رکھنے والا جس کے پاس اتنی پاور ہو، कि कोई उसको पूछने वाला ना हो, अक्सर क्या होता है कि फिर वो जुल्म करता है क्योंकि उसके पास सब पावर है, यानी उसके पास अथॉरिटी है। अक्सर ये होता है ना, तो जो दुनिया में तो थोड़ी भी होती है तो उसकी एक मिसाल समझे कि उसके साथ भी क्या हाल हो जाता है, बादशाहों का इनका क्या हाल हो जाता है जब उनके पास पावर आती है, कुर्सी आती है। लेकिन अल्लाह ताला वो अल अजीज है जो अर रहीम भी है। ये दो समझ लें, ऑपोजिट चीजें एक साथ, ऑपोजिट तो नहीं कह सकते मगर दो एक्सट्रीम ऐसी क्वालिटीज हैं कि जो साथ किसी के लिए भी साथ होना दुनिया में तो मुमकिन नहीं है। कोई अल अजीज नहीं है, कोई थोड़ा बहुत अगर किसी के पास अथॉरिटी हो तो वो रहीम नहीं होता, रहम नहीं करने वाला होता, उसके अंदर से रहम निकल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला अल अजीज भी है और अर रहीम भी है, चाहे उसके पास कितनी पावर है फिर भी वो रहम फरमाने वाला है अपने बंदों पर। कितना रहम फरमाता है कि वो अपने बंदों की नाफरमानियों को देखता है, गुनाहों को देखता है, बंदे तिल मिला उठते हैं, उसका रहम है कि वो मोहलत देता है, मुजरिम को भी मोहलत देता है कि वो तौबा कर ले, कि वो पलट आए। वो रहम करता है कि पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर देता, वो देखता है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। हम तो ये जो दुनिया की खबरें हैं, ये तो जो हमारे सामने आती हैं, ये तो शायद कोई 50% होंगी या 10%, ये जो यानी बहुत एक स्मॉल, अगर हम बहुत भी लगा लें तो 50% होंगी, बाकी 50% तो ऐसी हैं जो किसी को पता ही नहीं चलती, किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन वो भी उसको पता है ना ये कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अंदरूने खाना क्या चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो रहम करता है, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की एक सिफत है रहम की, कि जानने के बावजूद रहम करना। हम किसी के ऊपर रहम तब करते हैं, हमें तो उसके अल्लाह ने पर्दे रखे होते हैं तो हम उसके ऊपर तरस खा के, या हमें पता ही नहीं होता उसकी कार्रवाइयों का तो हम कह देते हैं कि अच्छा बेचारा, और हमें लोगों के कच्चे छट्टे पता चल जाए तो हम उनके ही खिलाफ हो जाए। अल्लाह ताला रहम फरमाता है जबकि वो पकड़ने पर गालिब है, उसके पास अथॉरिटी है, पकड़ भी सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पकड़ सकता। फिर अल्लाह ताला ने दो एक्सट्रीम मनाजिर हमारे सामने रख दिए। एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम है जहन्नुम का मंजर, एक एक्सट्रीम है जन्नत का मंजर, और ये दोनों इतने एक्सट्रीम हैं कि इनका दुनिया में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इवन तसव्वुर जो है ना, हम ये यानी इमेजिन करें, इमेजिन भी नहीं कर सकते जो रियलिटी है। हम जितना सोच सकते हैं वो हम अपनी चीजों के साथ ही मिसाल दे सकते हैं कि मसलन इतने ये चीज कितनी गर्म होगी उतना जितना हमारा बॉयलिंग वाटर है, ये कितनी ठंडी होगी या कितनी सख्त होगी जितनी हम दुनिया के अंदर अपनी कोई चीज समझ लेते हैं। लेकिन वहां की जो चीजें हैं उनकी एक सिर्फ ये एक झलक दिखाई गई इन अल्फाज में भी, अल्फाज से भी हम इमेजिन नहीं कर पाते उस पिक्चर को। अगर ये मैं आपको हदीस और इसकी रोशनी में बात बता रही हूं, अगर हम इस जिस्म, इस जो हमारे दुनिया के अंदर हम हैं, इसके साथ हम जहन्नुम की एक झलक देख ले तो हम उसको बर्दाश्त ना कर सकें और हमें मौत आ जाए। इसी तरह जन्नत भी ऐसी है कि अगर हम इस जिस्म के साथ उसको देख लें तो हमें मौत आ जाए, हम मर जाएं वो चीज़ें देख के, जो एक्सट्रीम ब्यूटी और उसकी जो वहाँ की तायुशात है उसको देख के। ये किस बेस पे आगे इसके ऊपर बात होगी। तो यहां पे जब हम जहन्नुम का मंजर देखते हैं और जन्नत का मंजर देखते हैं तो ये किस वजह से है कि लोगों को मालूम हो जाए कि फैसले के दिन जब अंजाम होंगे तो दोनों अंजाम आपके सामने हैं। ये फैसला हो जाएगा, किसी ने या तो इस अंजाम में होना है یا دوسرے میں جو آگے آیت 51 سے آنورڈ ہے یا اس سے جو 43 سے لے کے 50 تک جس کی بات ہوئی ہے, دونوں انجام تمہارے سامنے ہیں, فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے لیے کون سا انجام چوز کرتے ہو. یہ نہ کہو کہ بس وہ تو جو میرا لکھا گیا, میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے, سب ٹھیک, سب ہو جائے گا, ایسے ہی سب نے ایسے ہی چلے جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی انصاف فرمانے والا ہے, عدل کرنے والا ہے. یہ دو انجام ہیں, ان دو انجاموں کو دیکھ کر اپنے لیے تم دنیا میں فیصلہ کرو. پہلا انجام جہنمیوں کا بتایا گیا, ان شجرت الزقوم, ان کے کھانے کی سب سے پہلے بات کی گئی کہ وہ کھانا کیا ہے, زقوم کا درخت. اب زقوم کا درخت کھانے کی چیز دنیا میں نہیں ہے, یہ دنیا میں تو اس کا, یعنی دنیا میں یہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. ایسا اس کی مثالیں بتائی گئی ہیں, یہ درخت, یہ درخت, یہ زقوم کا درخت ہے. دنیا میں کوئی بھی درخت, وہ درخت نہیں ہے جو کہ جہنم کے اندر ہے, اس کی جڑ سے نکلتا ہے انتہائی بدبودار, انتہائی کڑوا, کانٹے دار, یہ ہے زقوم. اس کی مثال دنیا میں کوئی درخت ہے ہی نہیں کہ بتایا جائے یہ بھائی یہ والا درخت ہے جو کہ وہاں پہ ان کی غذا ہوگی. اب اس کی آپ یہ سمجھ لیں, جب آپ ایسی بات کرتے انتہائی بدبودار, انتہائی کانٹے دار, ایسی کوئی چیز اگر دنیا میں ہم اس سے ملتی ہوئی کوئی چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کھانے کی چیز نہیں سمجھتے, اسے دور بھاگتے ہیں, کانٹا بھی نہ لگ جائے, بدبودار چیز کے قریب بھی نہیں جاتے. ہم اپنے فریج میں سوچیں, آپ کے فریج میں کوئی پیچھے کھانا پڑا رہ گیا, اس پہ پمودی آ گئی, فنگس آ گئی, آپ اس کو کھولنا بھی نہیں چاہتے, بعض دفعہ کنٹینر سمیت اس کو گاربیج کر دیتے, کھولوں بھی نہ کیونکہ میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی. کیا کھا سکتے ہیں اس کو؟ یہ تو فریج میں پڑا ہوا کھانا ہے جس کو ہم کھانا لیبل کرتے ہیں, جس کو ہم کھانا کہتے ہیں. جو زقوم کا درخت ہے نا, اس کو کھانا نہیں کہا جا سکتا, لیکن ان کو وہ کھانا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا, یہی ان کا فوڈ بنا دیا جائے گا. یہ فوڈ آئٹم نہیں ہے, یہ میرا کہنے کا مقصد ہے, اٹس ناٹ اے فوڈ آئٹم. اس کو دنیا میں کوئی ایسی کسی درخت کو ایسے اسے سملر کسی درخت کو دیکھے تو وہ اس کو فوڈ نہیں سمجھے گا. دنیا میں فوڈ کی چیزیں الگ ہیں. یہ کیسا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی کھانے کی چیزیں تباہ ہو جائیں, یعنی خراب ہو جائیں, کھانے کے قابل نہ رہیں. ایک قطرہ, ایک ڈراپ آف اٹ اگر دنیا میں, پوری دنیا کے جتنے پھل ہیں, جتنی سبزیاں ہیں, جتنے گوشت ہیں, جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا, سب خراب ہو جائیں گی ایک قطرے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا. ایک قطرے سے اگر یہ حال ہو جائے تو جس کا کھانا ہی, جس کے نوالے ہی زقوم ہے, جس نے کھانا ہی زقوم ہے, اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت. جس جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے میووں کی بات کی تو فرمایا وہ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت, تم اپنے لیے کیا چوز کرتے ہو؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے سر, اور بعض جگہ طلعہا کانہ رؤوس الشیاطین, جیسے شیطانوں کے سر, یعنی دیکھنے میں بھی انتہائی بدنما. جہنمی یہی کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے, کھانے کے بعد پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. یعنی یہ سورہ صافات میں ہے. کہ یہ ان کا کھانا ہوگا. زقوم کا درخت طعام الاثیم کس کا کھانا ہوگا؟ ان کا جو گناہگار ہیں. گناہگار وہ یعنی کون سے ہیں یہ گناہگار؟ جو نیکیاں کر سکتے تھے, جو اپنے آپ کو صحیح کر سکتے تھے, چل سکتے تھے سیدھے راستے پر, نہیں چلے, نہیں چلے, بس دنیا میں گم ہو گئے. ان کو اپنی مرضیاں کرنی تھی, ان کے سامنے ان کو پتا تھا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے, بچ سکتے تھے, نہیں بچے, گناہوں کو چھوڑ سکتے تھے, امپوسیبل نہیں تھا, بس دل نہیں کرتا, نہیں چھوڑا. استغفر اللہ. فرمایا کل مہل, یہ مہل کی طرح ہوگا, یعنی اب کیا زقوم کیسا ہوگا. زقوم ایسے صرف بولنے سے کہ زقوم کا درخت ہے, یہ ایک عذاب ہے ان کے لیے, یعنی کھانا بھی ایک عذاب ہے. یہ کیسا عذاب ہوگا؟ نہیں کہ صرف ایسے نہیں کہ کانٹے دار درخت کانٹے کھا رہے ہیں جی, بہت گرم ہے جی, بہت بدبودار ہے, ایسا نہیں. کل مہل, مہل کی جب تفسیر کی گئی ہے تو مختلف تفاسیر آتی ہیں. بعض جگہ آتا ہے پگھلا ہوا تانبا, کاپر, مولٹن کاپر. بعض جگہ آتا ہے کہ زخموں سے جو نکلنے والا خون ہے اور پیپ ہے وہ ہے مہل. بعض جگہ آتا ہے تیل کی تلچھٹ, یعنی جو انتہائی گرم ہوتی ہے, اور جو پگھلی بھی چیز ہے, جو تیل کی تلچھٹ ہے نا, تیل کے نیچے نیچے جو ایک تھک سی چیز جم جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا بتایا گیا کہ مہل کیا چیز ہے, اس سے تم امیجن کر لو. مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ہم کوئی جو اپنے برتن میں دیکھے تو نیچے ایک تہ جمی ہوئی, اچھا یہ ہوگی مہل. نہیں, ظاہر ہی بات ہے ہم جب وہاں کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے ٹیمپریچرز کی انتہا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. پانی یہاں پہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ایویپوریٹ ہو جاتا, سٹیم بن جاتا ہے. وہاں پہ کیا کیسا پانی ہوگا اور کیسا کھانا ہوگا کہ جو نہ اتنی ہائی ہیٹ کے اوپر بھی نہ تو ایویپوریٹ ہو رہا ہے, وہ کس چیز سے بنا ہوگا؟ نہ یہ ایسا درخت ہے کہ جو کہ جس کو آگ لگ جائے کہ یہ ختم ہو جائے, جیسے دنیا کے درخت ہیں آگ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا سے کوئی بھی مماثلت نہیں ہے. یہ ایسا ہوگا کہ اس قدر گرم ہے کہ جو تیل کی تلچھٹ, یعنی نیچے نیچے جو گدلا سا پگھلا ویسی چیز نیچے رہ جاتی, جب کوئی چیز پگھلائی جاتی ہے تو نیچے برتن کے ساتھ لگ جاتی, انتہائی وہ گرم ہوتی ہے, وہ کل مہل ہے. اور یہ کیسی خوراک ہوگی جو ایسے یعنی کھولے گی, اتنا اس کے یغلی فی البطون, ایسے جوش مارے گی کہ پیٹ میں جا کے بھی جوش مارے گی, پیٹ میں بھی جا کے بھی کھولے گی. آپ گرم اگر چائے وغیرہ کبھی پی لیتے ہیں تو وہ منہ میں تو ایک دم گرم لگتی ہے, گلے تک جائے گی, پھر اس کے بعد آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا. یہ کیسا کھانا ہے جو پیٹ کے اندر جا کے بھی بوائل ہو رہا ہے, تو یہ حلق سے کیسے جائے گا؟ اور وہ اس کو کھائیں گے, ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں کھانا, اس لیے کہ بھوک کے مارے ان کی حالت بری ہو رہی ہے, کہ بھوک کا عذاب ایک الگ عذاب ہے. اب وہ سوچیں گے کہ ہم اس سے ہی اپنی بھوک مٹا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھوک کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور دنیا میں بھی جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا نہیں ملتا, بہت عرصے تک میل نیوٹریشن ہوتے ہیں, جب اس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ کیسے کھائے گا؟ سوچیں, کبھی آپ کو شدید بھوک لگی ہو, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چمچ پکڑنا یا کیا, جیسے تیسے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے منہ میں بس ڈالتے رہتے, بس نہیں چلتا کہ جلدی سے پیٹ میں ڈال لیں, بھوک اتنی ہوتی ہے. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ باسی ہے یا فریش ہے, پھر کھاتے جاتے ہیں, کل کا بچا ہوا کھانا بھی کھا لیتے. کس لیے؟ کہ بھوک مٹانی ہے. لیکن وہاں پہ بھوک نہیں مٹے گی, اتنا کھائیں گے, اتنا کھائیں گے, کھاتے چلے جائیں گے, मगर भूख फिर भी स्टिल वही होगी, जबकि खाना इटसेल्फ एक अजाब होगा। खाना इटसेल्फ वो एक, जैसे दुनिया में मजे के लिए आप खाते हैं ना, यहां चलो भूख मिटाने के लिए खा रहे, ना भूख मिटेगी ना मजा होगा उसके अंदर, उल्टा वो भी अजाब होगा। और जो मकसद होता है खाने का कि पेट भर जाए, पेट भी नहीं भरेगा और भूख वैसे ही लगी रहेगी। और यहां पे ये हमें पता चलता है कि ये खाना इतना गर्म तो जरूर ही होगा जितनी गर्म जहन्नुम की आग होगी। जाहिर है जहन्नुम के अंदर है ये खाना, ये खाने समझ लें आग के अंगारे होंगे जिन्हें जहन्नुमी अपनी भूख मिटाने के लिए निकलेगा, और ये एक बदतरीन शक्ल होगी अजाब की। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। हम तो इतने लग्जरीज के आदि हैं, हमारे फ्रिज में दो दिन खाना पड़ा रहे तो हम फेंक देते हैं, पुराना हो गया। खाना लजीज ना बनाओ, लजीज ना बनाओ यानी आम खाना है तो हमारा दिल नहीं चाहता खाने को, नहीं मजेदार नहीं है। एक डिश हो तो हम कहते हैं दूसरी क्यों नहीं है, दाल बकी है तो गोश्त क्यों नहीं है, रोटी बकी है तो साथ चावल क्यों नहीं है, आज मीठा क्यों नहीं बनाया। हम तो एक डिश पे इक्तफा नहीं करते, हम तो चख चख के खाना फिर खाते हैं, मजेदार होगा तो खाऊंगी, मजेदार नहीं तो छोड़ दिया कुछ और खा लिया। इनका खाना देखेंगे, इनको दिन रात यही खाना है और उस खाने से पेट नहीं भर रहा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कागल हमीम, मानिंद जोश खाने के खौलते पानी के, जैसे पानी खौलता है ना इस तरह ये जोश मारेगा उनके पेट में। क्या जकूम, जकूम ऐसे उबलेगा, अब पेट में जाके भी उसकी सोचें कि टेम्परेचर उसका कम नहीं हुआ, पेट में जाके भी उसकी जलन है। थोड़ी सी दुनिया में हार्ट बर्न हो जाए ना तो इंसान इतना बेचैन होता है कि सो नहीं पाता, और कहां ये के पेट में ही वो उबल रहा है। ये है असीम का खाना, जो अपनी ख्वाहिशात के बुतों को पूजता रहा। वो ख्वाहिशात नहीं तो इसको इस तरफ आने नहीं दिया ना, ख्वाहिशात इतनी हैं कि वो हर ख्वाहिश के पीछे दम निकले। वो बच सकता था गुनाहों से, बस नहीं बचा, क्योंकि मेरा दिल, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश ये ज्यादा उसको प्यारी थी, या गफलतें ऐसी थी कि गफलत से ही नहीं निकला। आप देखें यहां पे क्या खा रहा है, इंतहाई बदजायका, इंतहाई गर्म, इंतहाई बदबूदार। बदबूदार कोई जगह भी हो ना, कोई चीज भी हो तो हम उसके से दूर भागते हैं। खाना तो दूर की बात है, हम उसके करीब भी नहीं जाना चाहते। ये अंजाम है इस शख्स का।